साहब जो बातें सुनाते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा उनको भी दो हिदायत है। एक तो ये कि अपनी इस्लाह की नियत भी करें। मेरे शेख साहब अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि बाज़े बावर्चियों ने मुर्गी का सूप सबको पिलाया, खुद नहीं पिया। तो वो टीबी में मुबतला कमजोर के कमजोर रहे। लिहाजा जामेउल मलफूजात जो मलफूजात नोट करते हैं और बुजुर्गों की बातें सुनाते हैं, सबसे पहले खुद भी अमल करें, वरना उनकी बातों से दूसरे तगड़े हो जाएंगे सूप पीकर, और वो खुद सुनाने वाला कमजोर रहेगा और कमजोर ही मरेगा। इसलिए तरस आता है, दर्द दिल से कहता हूँ कि सुनाने वाला दूसरों को सूप पिलाने वाला खुद पहले डट के पी ले तो दूसरे लोग फिर और ज्यादा सूप पियेंगे। जब उसका लाल गाल टमाटर जैसा देखेंगे कि भाई ये तो बड़ा तगड़ा मालूम होता है, तो फिर दूसरों को उसकी बात से ज्यादा नफा होगा। चंद चीजें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से दीन के खादिमों की तरफ से बदगुमानी पैदा होती है। एक तो हिफाजत नजर न करना, और जब हिफाजत नजर की बात सुनाई जाए तो मुराद इससे नहीं है कि बीवी को भी मत देखो। यहाँ लैलाओं से मुराद गैर महरम दूसरों की बहु बेटियों से नजर बचाना है। बाज़ी ख़वातीन को शुबहा हुआ कि ग्राउंड फ्लोर के गूं जब देखो ये तो मेरे शौहरों को मेरे ग्राउंड फ्लोर से मुतनफिर कर देंगे। मेरा मकसद सिर्फ गैरों से बचाना है, ताकि जब शौहर की नजर सड़कों वाली, स्टेशनों वाली, एयरपोर्ट वाली, मार्केट वाली तमाम शक्लों से बचाएगा तो ले देख के तो आप ही रहोगी, तुम्हारी ही तरफदारी भी वकालत कर रहा हूँ बगैर फीस के। कभी किसी खातून ने मुझको फीस भी नहीं देना। वही जब तुम्हारे शौहर तकवा से रहेंगे, किसी गैर औरत को नहीं देखेंगे, तो ले देके तू ही तो रहेगी उसकी नजर में। फिर मुत्तकी बहुत ज्यादा प्यार करता है अपनी बीवी को, तो समझ लो हम तुम्हारे प्यार में तरक्की और तुम्हारी मोहब्बत में तरक्की की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी एक नादान औरत ने टेलीफोन किया कि आप तो हर वक्त तकरीर हम हसीनों के हुस्न के फिक्र में डंडा लेके पीछे पड़े हुए हो, ये सब बातें सुनकर कहीं मेरा शौहर मुझसे भी मुतलफिर न हो जाए। मैंने कहा कि भाई बीवियों से मोहब्बत करना तो इबादत है, और उनके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ में सिफारिश फरमाई कि औरत मिस्र टेढ़ी पसली के है, टेढ़ी पसली से अगर फायदा उठाओगे तो टेढ़ी रहेगी मगर जिंदगी पार हो जाएगी, और अगर टेढ़ी पसली को सीधा करोगे तो टूट जाएगी। इसमें तो चार नसीहतें की सरवरे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, किफी है तालीमुल लिलेहसान एलनसा। इस हदीस में तालीम है कि औरतों के साथ भलाई से पेश आओ, वर्रिफ़ बेहन्ना और नरमी से पेश आओ, अगर खता हो जाए माफ करो, वसब्र अला इब्दादिहिन्ना उनके टेढ़े बल पर सब्र कर लो, सीधा करने का वसवसा भी ना लाओ। अगर कोई अपनी पसली को सीधा कराने का वसवसा भी लाएगा तो ये बेवकूफ है यानी, जो नाश्ता पानी मिल रहा है ये भी नहीं पाओगे। लिहाजा हमारे शेख हकीम उम्मत मुजद्दिद मिल्लत ने फरमाया कि एक शख्स की बीवी से नमक तेज हो गया, उसने माफ कर दिया कि नहीं मेरी बेटी से भी नमक तेज हो सकता है, लेकिन हम अपने दामाद से, आप देखो मैं खुतबा भूल गया, अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलाम अला इबादिही अल्लज़ीन इस्तफा, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़ू मिन अबसारिहिम इला आखिरिल आयत, वक़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तग़ीथ, اصلح لي شاني كله لا تكلني الى نفسي طرفة عين. ایک آیت تلاوت کر لی برکت کے لیے اور ایک حدیث, اسی دونوں آیت کی تفسیر میں شرح میں اور اسی دعا میں کے بارے میں عرض کروں گا. تو دوستو یہ عرض کر رہا تھا کہ اس سے نمک تیز جو ہوا تو اس بیچارے غریب مسکین نے اس کو معاف کر دیا, حالانکہ کئی مہینے کے بعد مرغی پکڑائی تھی, مزدور غریب تھا, دال کھا کھا کے تنگ آ گیا تھا. دال پر مجھ کو ایک شعر یاد آیا, پورب کی پوربی شعر ہے. ایک شخص گوشت کا عاشق تھا اور بیوی سے کہا کہ چاہے کتنا ہی ڈنگر بڈھا جانور ہو بیل, مگر گوشت ہی پکایا کرو, چاہے تازہ ملے, چاہے بڈھے کا ملے, چاہے جوان کا جیسا بھی ہو. اور بیوی کو کہا کہ پکاؤ گی جس دن تم ارہر کی دال, پکاؤ گی جس دن تم ارہر کی دال, سمجھ لو اسی دن میرا انتقال. تو اعظم گڑھ سے ایک شہر علاقہ ہے شاہ گنج, وہاں سے دہرا جاتی ہے بنارس. تو ایک غریب آدمی دال کھا کھا کے تنگ ہو گیا تو بنارس گیا رشتے داری میں کہ میرا رشتے دار مالدار ہے, کب سے اس کے یہاں کر کے گوشت کھائیں گے. جب وہاں گیا تو وہاں بھی دال رکھی تھی پلیٹ میں, تو دال کی پلیٹ سے اس نے کہا کہ میں تو دہرادون ایکسپریس طوفان میل, اس کا نام ہے ہاوڑا میل, طوفان میل, دہرادون ایکسپریس, بہت بڑا انجن, میں اس سے آیا ہوں اور اے میری دال تو پہلے پہنچ گئی یہاں, تیری رفتار پر حیرت. خیر یہ تو بات میں لطیفے کی یاد آ گئی, کیونکہ لطیفوں سے تھکن دور ہو جاتی ہے. بتاؤ بھائی, اور یہ شعر کتنا عمدہ اور فٹنگ اس کی دیکھو کہ پکاؤ کہ جس دن تم ارہر کی دال, اب دال پر انتقال کا وزن کیسا فٹ کیا اس نے, پکاؤ کہ جس دن تم ارہر کی دال, سمجھ لو اسی دن میرا انتقال. لیکن دال بڑا مال, میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دال کو ضرور کھاؤ ورنہ دال ناراض ہو جائے گی, چاہے ایک ہی لقمہ لے لو مگر دال کو بالکل نہ دیکھنا, گوشت کی بوٹیوں میں مشغول رہنا نعمت کی ناشکری. اس لیے فرماتے تھے کہ دال بڑا مال, اللہ کی نعمت ہے. ایک دیہاتی کو دال بھی نہیں ملتی تھی. تو وہ بیچارہ چٹنی روٹی کھایا کرتا تھا, دال ہویا سمجھتا تھا جو بہت بڑے لوگوں کا کام ہے بھائی دال کھانا. ایک ہاتھی پر بیٹھ کے ایک راجا جا رہا تھا, اس نے پوچھا یہ کون ہے, کہا راجا صاحب ہے. کہا راجا کس کو کہتے ہیں, کہا جن کے پاس زمین بہت ہوتی ہے اور ہاتھی پر بیٹھ کر چلتے ہیں. تو اس نے کہا تب تو روز ہی دال پیتے ہوں گے. دیکھیے اس کی نظر کہاں تک گئی. اسی لیے ہر شخص بزرگوں کے بارے میں مختلف خیال رکھتا ہے, جیسی اس کی حیثیت ہوتی ہے اپنی حیثیت کے مطابق اپنی نیک گمان کا کی پرواز آتا, ورنہ سوچنے کی بات کہ ایک راجا کو کہہ رہا ہے کہ تب تو روز ہی دال پیتے ہوں گے, چونکہ اس کو دال بھی نصیب نہیں تھی. تو ایسی جو اللہ کے قرب سے محروم ہے وہ اللہ کے پیارے اور مقرب بندوں کو سمجھنے سے قاصر ہے. تو میں نے میر صاحب کی جب ایسی بات سنائے تو ایک جملہ ضرور کہہ دیں, خواتین کو اطمینان ہو جائے کہ شوہروں کو تمہاری محبت تیز کرنے کے لیے مضمون ہے تاکہ غیر عورتوں کو نہ دیکھیں. اور عورتوں کا فطری مزاج ہے, کسی کی بیوی پاس ہو ریلوے یا ہوائی جہاز میں اور شوہر کسی عورت کو دیکھ رہا ہو تو بیوی کو اتنا غصہ آتا ہے کہ اگر بس چلے تو ایک تماشا مارے اس کو. میرے پاس ایسے ٹیلی فون آئے ہیں کہ آپ میرے شوہر کو سمجھا دیجئے کہ سفر میں ادھر ادھر نظر جو ہے کچی نہ کریں. حفاظت نظر میں اپنی بھی حفاظت ہے اور بیوی کے حقوق کی بھی حفاظت ہے اور صحت کی بھی حفاظت و ضمانت ہے. جن ملکوں میں نظر بازی ہے، بے پردگی ہے، ان ملکوں کے شوہروں کی صحت خراب ہے، قوت مردانگی بھی ختم ہے. اللہ تعالیٰ نے تقویٰ میں اور نظر کی حفاظت میں اور قلب کی حفاظت میں زبردست زبردست صحت رکھا ہے، اور بیویوں کا اس میں زبردست حقوق ہے کہ جب غیروں کو نہیں دیکھے گا تو لے دے کر کے اپنی بیوی ہی کو نعمت سمجھے گا. اسی لیے متقی لوگ اپنے بیویوں کی بہت محبت کرتے ہیں، اور بعض بیوقوف ان کو جوڑوں کا غلام سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کے جوڑوں کی کوئی انتہا نہیں ہے. سب سے زیادہ تو یہ غلام ہیں جو حرام غلامی بھی کرتے ہیں، جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا. اس لیے یہ مضمون ضروری تھا کہ میں بتا دوں، کیونکہ بعض عورتیں بیچاری ڈر جاتی ہیں کہ فرسٹ فلور مت دیکھو، نہیں تو گراؤنڈ فلور میں پہنچ جاؤ گی. تو بیویاں بیچاری مارے ڈر کے اپنے گراؤنڈ فلور سے بھی ڈر جاتی ہیں. لہذا فکر نہ کرو، میں اپنے تمام دوستوں سے کہتا ہوں کہ اپنی بیویوں سے محبت کرنا عبادت ہے، تو ان کی خطاؤں کو معاف کرنا عبادت ہے. لہذا ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا، جس نے نمک تیز کرنے کی خطا کو اپنی بیوی کا معاف کیا. پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے میری ایک بندی کی خطا معاف کی، نمک تیز ہو گیا تھا، اس کے بدلے میں تمہاری تمام زندگی کی خطاؤں کو معاف کرتا ہوں. لہذا جس کو اپنی معاف کرانی ہو اللہ سے، اللہ کے بندوں کی خطاؤں کو معاف کرنے کی مشق کرو، چاہے بیوی ہو چاہے دوست احباب ہو. مزاج میں کرختگی اچھی بات نہیں ہے، نصیحت بھی کرو تو چہرے پر جمال و تبسم، ایسے کاٹ مت کھاؤ کہ آدمی گھبرا جائے. مجھے اپنے احباب کے چہرے کو دیکھ کر اذیت پہنچتی، اگرچہ وہ میرے مخلص ہیں اور خانقاہ کے فائدے ہی کے لیے نصیحت کرتے ہیں، مگر انداز نصیحت مجھے ان کا پسند نہیں. نصیحت میں تلخی نہیں ہونی چاہیے، بالموعظت والحکمہ، نصیحت میں حکیمانہ انداز ہو. چرایتا پلاؤ مگر شربت بنفشہ بھی ڈالو. اب میری حکیمی کام آئے گی نہیں ہوتا ہوں. اگر میں حکیم نہ ہوتا تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. آپ بے شک نصیحت کرو، لیکن ساتھ ساتھ اس میں مصری بھی ڈال دو، شربت بنفشہ ڈال دو. جب بھی ہمارے استادوں نے عرق شہترا اور کڑوی دوائیں لکھی تو اس میں شربت و ناب کا اضافہ کر دی. لہذا اس کا خیال رکھو، جب نصیحت کرو تو ایک آئینہ چھوٹا سا رکھو، اس وقت اپنے چہرے کی یبوست و خشکی کو بھی دیکھو کہ دوسرا تنگ و عاجز نہ آ جائے، تمہاری موت کی تمنا نہ کرنے لگے. یہ شخص ہمارے لیے ایک نہایت تلخ شخصیت ہے. اسی بات کو پیار و محبت سے کہو کہ بھائی ہم لوگ یہاں اپنے بزرگوں کے پاس ہیں، ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ ہمارے بڑوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، لہذا ہر آنے والے کے ساتھ تلاشی بھی لو اور بات چیت بھی کرو کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں، تاکہ دیکھ بھال بھی رکھو. مگر چونکہ مزاج میں اعتدال نہیں ہے، لہذا گفتگو لٹھ مار ہوتی ہے، وہ اس ظالم کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میری گفتگو میں اس وقت کتنی تلخی ہے اور کس ڈگری کی تلخی ہے. اپنے مربی اور شیخ سے پوچھو اور بار بار پوچھتے رہو کہ میری انداز گفتگو میں کچھ فرق ہوا یا نہیں ہوا، یا ہم ٹھیک ٹھاک ٹائٹ ہی رہے ابھی تک، کیٹ اور ریٹ سے آگے نہیں بڑھے. اگر اخلاق اچھے نہیں ہیں تو تمہاری تہجد بھی بیکار ہے. حدیث میں آتا ہے اکملکم ایمانن احسنکم خلقا، سب سے کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. اس طرح سے رہو کہ اگر انتقال ہو جائے تو بچہ بچہ رونے لگے کہ بڑے پیارے آدمی تھے. نصیحت کرو مگر خادمانہ نصیحت کرو. مخدوم بن کر کے نصیحت مت کرو، خاص کر جو اپنی اصلاح کے لیے آئے ہوئے ہیں. مولانا شبیر علی مرحوم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو نصیحت کرتے کرتے تھک جاتا ہے آدمی، مگر وہ ویسے ہی رسی کی اینٹھن ہوتے ہیں، جل جائے مگر اینٹھن نہ جائے. لیکن فرمایا کہ کہتے رہو، انسان رسی سے بالاتر ہے، وہ کسی نہ کسی وقت ہدایت کو قبول کر لے گا. چانتے مجھ سے خود فرمایا، نظم آباد چار نرمد میں مولانا شبیر علی مرحوم بھی رہتے تھے اور میں بھی وہاں رہتا تھا، کیونکہ وہ حکیم الامت تھانوی کے بھتیجے تھے رحمت اللہ علیہ کے، تو میں ان کی خدمت میں جا کر درخواست کرتا تھا کہ حضرت بڑے حکیم الامت کی کوئی بات سنائیے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص سے کہا سگریٹ مت پیا کرو، ایک تو اس کا نام عجیب غریب ہے، سگ مانے کتا، رائٹ مانے چوہا، سگ رائٹ کیسا نام ہے بتاؤ، سگ مانے کتا اور رائٹ مانے چوہا، اس کا نام ہی بہت خراب ہے. پھر پھیپھڑے میں اس کا سیاہی اور دھواں جمع ہوتا رہتا ہے. تو اس نے نہیں مانا، مجھ سے فرمایا 100 مرتبے کہا اس کو، میں بھی تھکا نہیں، ہارا نہیں، کہتا رہا اور میں نوٹ کرتا رہا. 100 دفعے کہا پھر بھی نہیں چھوڑا، جب 101 دفعے کہا تو چھوڑ دیا. تو ہر شخص کی ہدایت کے لیے کوئی لیمٹ اور کوئی تعداد مقرر ہے اللہ کے یہاں. نصیحت کرتے رہو، ایک دن انشاءاللہ اثر آ جائے، اور فرق ہو رہا ہے، فرق تو ہو رہا ہے. اگر کوئی کتا دن میں کسی کو 50 مرتبے کاٹتا ہو کسی لوگوں کو، اور پھر 25 مرتبہ کاٹنے لگے تو فائدہ نہیں ہوا. کیسی عمدہ مثال دی. اور پھر 10 دفعے کاٹنے لگے تو اور کم ہو گیا. ایک دن ایسا زمانہ آئے گا ایک دفعہ بھی نہیں کاٹے گا. مگر ایک آئینہ رکھو، جب نصیحت کرو تو اپنا چہرہ بھی دیکھتے رہو کہ چہرے پر خشکی اور یبوست تو نہیں ہے. لہجے آواز کے لیے ٹیپ ریکارڈر بھی رکھو، تاکہ معلوم ہو بعد میں سنو کہ ہم نے کس لہجے میں اور کس آواز میں کس اندازے تکلم کے ساتھ نصیحت کی ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار و توبہ کرو. ایک دیہاتی کو ایک مولوی صاحب نے ڈانٹا، بہت سخت کہا. اس دیہاتی نے وہ بات کہی کہ مولوی صاحب کے سارے زندگی کے لیے کان کھڑے ہو گئے، اور ان کو مولوی صاحب کو ہدایت ہو گئی. اس دیہاتی نے کہا کہ مولانا آپ مجھے اتنا کیوں ڈانٹتے ہیں؟ فرعون اور حامان جیسا کافر کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ اور اے ہارون علیہ السلام، اے موسیٰ پیغمبر اور اے ہارون پیغمبر، تم لوگ فرعون اور حامان کے پاس جاؤ، وقولو لہما قولا لینا، نرم طریقے سے ہدایت کرنا، نرمی سے گفتگو کرنا. تو اس دیہاتی نے کہا کہ مولانا کیا میں فرعون اور حامان سے بدتر ہوں جو آپ نے قولا لینا میرے لیے استعمال نہیں کیا نرم گفتگو، اور کیا آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے افضل ہیں جو آپ ان سے مستثنیٰ اپنے کو سمجھتے ہیں؟ نہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے افضل ہیں، اور نہ میں فرعون اور حامان سے بدتر ہوں. مولانا کے کان کھڑے ہو گئے. لہذا ٹیپ ریکارڈر رکھو جیب میں اگر اصلاح چاہتے ہو، جب نصیحت کرو تو ٹیپ کھول دو، تاکہ انداز تکلم کا پتہ چلے. غصے میں آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کس انداز سے بات کر رہا ہوں، اپنی حیثیت سے بالا تر بات کرتا ہے. بعد میں سنو کہ کس طرح ہم نے نصیحت کی. اور آئینہ بھی رکھو، آئینے میں چہرے کی خشکی کا پتہ چل جائے گا، اور ٹیپ ریکارڈر سے انداز لہجہ ہو جائے گا، تو اس طرح سے پھر اصلاح ہو جائے گی. کتنا زبردست مضمون ہے یہ کہ دیہاتی نے مولانا کے کان کھڑے کر دیے. بعض وقت گاؤں والوں کی عقل میں اللہ ایسا نور ڈال دیتا ہے کسی اللہ والے کا صحبت یافتہ معلوم ہوتا ہے. ایک دیہاتی نے روزہ مبارک پر عرض کیا اللہ سے کہ اللہ اگر آپ مجھے اپنا بنا لیں, اللہ والا بنا دیں, محبوب بنا لیں, ہدایت یافتہ بنا دیں, گناہوں سے چھوڑنے کی توفیق دے دیں اور مجھے متقی اور گروہ اولیاء میں شامل فرما دیں تو آپ بھی خوش ہوں گے, آپ کا نبی بھی خوش ہوگا. اور اگر آپ نے ہماری مدد نہیں کیا اور ہم برباد ہوئے تو آپ کا دشمن شیطان خوش ہوگا. تو آپ دشمن شیطان اپنے دشمن کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ کم اب بتاؤ ظالم کیسے دعا کر رہا ہے؟ اس لیے یاد رکھو کہ جب نصیحت کرو تو اپنے سے اس کو بہتر سمجھنا فرض ہے. نصیحت کے وقت میں اگر اس کی تحقیر آ گئی تو اس ظالم کو نصیحت کرنا حرام ہے. اسے خبر نہیں سمجھتا میں ڈانٹ اصلاح ہو رہی ہے اور ڈانٹ رہا ہوں, سمجھ نہیں کہ یہ ایک حرام فعل میں مبتلا ہے. یہ مسئلہ سن لو, حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نصیحت کرنے والا اپنے کو کمتر سمجھے جس کو نصیحت کر رہا ہے. اس کے لیے وہی دو راستہ ہے, ٹیپ ریکارڈر رکھے اور آئینہ رکھے, آئینہ سے صورت دیکھے اپنی. چاہتے ہیں خوب رویوں کو اسد, اسد غالب کا تخلص ہے, نام اس کا تھا. چاہتے ہیں خوب رویوں کو اسد, آپ کی صورت کو دیکھا چاہیے. اس لیے یاد رکھو اس کو, من اللہ کے ساتھ جتنا اخلاص ہو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی اخلاص رکھو. اللہم اخلصنا. اللہ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ بھی خالص مخلص بنا اور مخلوق خدا کے ساتھ بھی مخلص بنا. بعض لوگوں کی آواز اتنی بھیانک خطرناک ہوتی ہے کہ آدمی تنگ آ جاتا ہے اور اپنا دل کانپنے لگتا ہے. نصیحت کرنے کا سلیقہ سیکھو کہ جس کو نصیحت کرو پھر دوبارہ منتظر رہے گی کب دوبارہ نصیحت فرمائیں گے. یہ تمنا نہ پیدا ہو کہ اللہ اس ظالم سے بچا اس کی کڑوی بات سے, بلکہ بعض لوگ موت کی تمنا کرتے ہیں کہ اس نے تو ہم سب کو تنگ کر رکھا ہے, کاش کہ مر جاتا تو اچھا تھا. اور جب موت آ گئی تو قہقہ مارا اس نے, مظلوموں نے قہقہ مارا کہ ظالم خس خس کا اور جہان پاک ہوا. اس طرح رہو جیسے گلاب کا پھول رہتا ہے. اپنی خطا سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ شیخ و مربی سے نہ پوچھو. شیخ سے پوچھو کہ میں نے آج جو نصیحت کی میرا انداز تکلم کیسا تھا, کہنے پر کیا کیفیت تھی, پوچھو شیخ سے اگر واقعی اصلاح کی فکر ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی اس آیت فرمانے عالی شان میں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ میرے اپنے امتی اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں, قل للمومنین, جن لوگوں نے آپ کی رسالت کو نبوت کو تسلیم کیا ہے ان سے آپ فرمائیے, یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, اپنی نظر کو بچائیں تاکہ ان کی شرمگاہیں محفوظ رہیں. لہذا جس ظالم نے نظر نہیں بچائی ان کی شرمگاہیں برباد ہوئی, بے غیرتی بے حیائی میں مبتلا ہوئی. حفاظت شرمگاہ کی ضمانت آنکھوں کی حفاظت لیتی. ویغضضن من ابصارہن, اور عورتوں کے لیے فرمائیے جن عورتوں نے آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت کو تسلیم کیا ہے ان کو بھی حکم دیجیے کہ غیر محرم مردوں کو نہ دیکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, تو خواتین اور عورتوں کی بھی شرمگاہیں محفوظ رہیں گی. آگے کے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ, اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو ان کے مصنوعات ہیں. میں حالت سفر میں تھا, اس آیت کے بارے میں میرے دل میں خیال ہوا کہ یہ نظر کی حفاظت نہ کرنا اور دوسری عورتوں کو دیکھنا یا لڑکوں کو، یہ تو ایک فعل ہے اور عمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فلون اور یعملون نازل نہیں فرمایا، یہ سنون کیوں نازل فرمایا کہ ہم ان کی صنعتوں سے باخبر ہیں، یہ کون سی صنعت فیکٹری چلانے ہیں بتاؤ بھائی، نظر بھی ایک فعل ہے یا نہیں، یہ فلون بھی تو نازل ہو سکتا تھا اور یعملون بھی تو نازل ہو سکتا تھا، عمل بھی ہے، مگر نہ یہ فلون نازل فرمایا نہ یعملون، کیا فرمایا؟ یہ سنون جو یہ صنعت بناتے ہیں ان کی صنعتوں سے ہم باخبر ہیں، ان کی مصنوعات سے ہم باخبر ہیں. اب سفر میں کہاں سے تفسیر پائے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ یہاں تو کوئی تفسیر ہے نہیں، مگر جس کا کلام ہے آپ تو موجود ہیں، آپ میرے قلب کو اس کا مفہوم عطا فرمائیے. فوراً اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بزرگوں کی دعائیں ہیں کہ دل میں عطا ہوا کہ نظر کے وقت میں انسان کی مختلف ڈیزائن بنتی ہے، کوئی گوشے چشم سے دیکھتا ہے، کوئی غائرانہ نظر سے دیکھتا ہے، کوئی طائرانہ نظر سے دیکھتا ہے. کوئی آدھی آنکھ دبائے رہتا ہے، کوئی کالا چشمہ لگا کے دیکھتا ہے، کوئی اوپر دیکھتا ہے فلیٹ کی طرف، کوئی نیچے دیکھتا ہے، کوئی دائیں دیکھتا ہے، کوئی بائیں دیکھتا ہے. تو چہرے کی بہت سی ڈیزائن ہو گئی یا نہیں؟ پھر میں گھر پر آ کر میں نے تفسیر رحمانی نکالی تو الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہی علامہ علوسی سید محمود بغدادی مفتی بغداد نے تفسیر رحمانی میں لکھا، واللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان کی صنعتوں سے. کیا مطلب؟ اے بی جالت النظر، یہ جو نظر کو گھما گھما کے دیکھتے ہیں، جالا یہ جلو مانے گھومنا اور اجالا یہ جیلو بابفال میں گھمانا، تو نظر بازی کا جو مرض ہوتا ہے نظر کو گھما گھما کے تلاش کرتے ہیں کہ کس طرف کوئی ڈیزائن مزیدار مل جائے، لیکن ان کو یہ خبر نہیں ہے کہ بازی ڈیزائن ایسی آئے گی کہ جس کو ریزائن نہ دے سکو گے اور رام نارائن ہو جاؤ گے اور جن میں گھس جائے گی لاکھ نکالو گے مگر نہیں نکال سکو گے، دلدل میں پھنس جاؤ گے اور ہو سکتا ہے اسی خیال میں موت آ جائے. اس لیے نظر بہت ہی خطرناک چیز ہے، غائرانہ نظر تو حرام ہے، طائرانہ نظر بھی حرام ہے. اچھٹی پچھٹی اچانک نظر سے بھی اپنے کو بچانے کی کوشش کرو، کیونکہ نظر کی استعداد اور نظر کے اثرات ہر شخص پر الگ الگ ہے. جو شخص زخمی ہے، عشق و محبت کا بہت زیادہ زخم اٹھائے ہوئے ہے، تو بتاؤ جس کا زخم ابھی بھرا نہ ہو، ہلکی سی کھرنڈ آئی ہو، معمولی سی جھلی پیدا ہوئی ہے، ابھی صحت مند جلد اس پر نہیں آئی، اس پر کوئی ایک گھوسا مار دے فوراً خون جاری ہو جائے گا. تو بعض لوگ زخمی ہیں عشق و محبت کے، ابھی ان کی زخم پر کھرنڈ نہیں جمی، ابھی پوری صحت مند جلد نہیں آئی، لہذا بہت سخت احتیاط کرو ورنہ ہلکی سی چوٹ سے بھی خون جاری ہو جائے گا. کئی ذات کو اس ذات سے آپ لوگوں نے مجھ کو پی ایچ ڈی اس فن کا حفاظت نظر حسن عشق کا جنگ ایکسیڈنٹ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اختر کو پی ایچ ڈی کا مقام اپنی رحمت سے عطا فرمایا ہے اور میں شکر ادا کرتا ہوں. یہ بات آپ لوگوں نے شاید کبھی نہ سنی کہ نظر کا اثر ہر ایک پر الگ ہوتا ہے. ایک شخص بچپن سے نظر کا بیمار ہے، زخمی ہے، اسی لیے میرا ایک شعر ہے جو برطانیہ میں ہوا تھا، حسن کے ترسے ہوئے اور عشق کے مارے ہوئے مست ہو جاتے ہیں آثار قدیمہ دیکھ کر. اس لیے جن کے حسن ظاہر بھی ہو چکے ہیں مگر کچھ کھنڈرات ہوں تو اس کھنڈرات کو بھی مت دیکھو، کیونکہ کھنڈر دیکھ کر کے ہی بعض لوگوں نے کہا کہ کھنڈر بتا رہا ہے عمارت عظیم تھی. تو بھائی جب بڑی عمارت گرتی ہے کھنڈر ہوتا ہے تو عمارت کے کھنڈرات ہی بتاتے ہیں کوئی بڑی عمارت تھی، اور بعض وقت میں کھنڈرات کے دیکھنے کا ٹکٹ زیادہ ہے، جیسے مہنجو داڑو کون سی جگہ ہے. وہ ہر شخص کی نظر کے بارے میں، ہر شخص کی صحت اور استعداد اور اس کا اثر، اس کی اثر اندازی ہر ایک پر الگ الگ ہے. سمجھ گیا آپ لوگ؟ جیسے ایک گھوسا مارا اچھی جلد پر، جیسے آج کل تندرست جلد ہے، اس کو کسی نے معمولی سا ٹچ کر دیا، ایک گھوسا ہلکا سا مار دیا، نہ خون بہے گا نہ چوٹ لگے نہ کوئی آہ نکلے گی. اور یہ کہ یہ ہے کہ وہاں زخم ہے، آپریشن ہوا ہے، ہلکی سی کھلنڈ آئی، وہاں ایک گھوسا مار دیا تو خون بہنے لگا. لیکن شیطان کا گھوسا اتنا قوی ہوتا ہے نظر بازی کا کہ اچھی جلد پر بھی بڑا برا اثر پڑتا ہے، بہت کس کے گھوسا مارتا ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النظر سہم من سہام ابلیس مسموم، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو زہر کا بچھایا ہوا ہے. نظر شیطان کے تیروں کا، شیطان کا تیر جو دنیا میں مزل صفت ضلالت کا، صفت اضلال کا مظہر عتم ہے اور زہر کا بچھایا ہوا. من ترا کہا مخافتی، جس نے میرے خوف سے، اللہ پاک فرما رہے حدیث قدسی میں، جس نے میرے خوف سے نظر بچا لیا اس کے قلب میں میں ایمان کی حلاوت داخل کر دوں گا، کیونکہ آنکھ کی مٹھاس اس نے مجھ پر پھیلا کیا تو میں اس کے دل کی کو مٹھاس دے دوں گا اپنی محبت اور ایمان کی. اسی وقت دل میں وہ دیکھے گا کہ کسی نے ایمان کی مٹھاس کو گھول دیا، اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس کی تلاوت عبادت، اس کا سجدہ اور اس کا ذکر مزیدار ہوگا. اور جنہوں نے اپنی نظر خراب کی تو شیطان کی تیر کھانے کے بعد ان کی عبادت حلاوت سے محروم ہوگی. زبان سے تلاوت کریں گے، ذکر کریں گے، مگر دل میں کی کیفیت وہ نہیں ہوگی، دل مشغول ہوگا اسی مردہ جسم کی ڈیزائن پر. تو میں نے آج ایک نیا مضمون پیش کیا کہ نظر کا اثر ہر ایک پر الگ الگ ہوتا ہے. جیسے دس آدمیوں نے کسی حسین کو دیکھا، دسوں پر الگ الگ اثر پڑے گا. لہذا جن لوگوں کا حس تیز ہے اور ان کے علاقے حساس کہلاتے ہیں، اخباروں میں آ جاتا نا کہ حساس علاقوں میں کرفیو لگا دیا گیا. میں ان علاقوں کا نام بھی نہیں لوں گا تاکہ کہیں اس کا آدمی یہاں بیٹھا ہو کہے تو مولانا نے آج ہمارے علاقے کی تو تھوڑی سی انسلٹنگ کی ہے. انسلٹنگ. لہذا حساس علاقے ہر ایک کے الگ الگ ہیں. جو زیادہ حساس ہیں مزاجن، بچپن ہی سے عاشقانہ مزاج رکھتے ہیں، قلب بھی ان کا زخمی ہے اور عشق کی نامراد وادی میں زندگی سے نگاہ کرتے ہیں، تو جو نامراد وادیوں سے گزرے ہوئے ہیں ان کی وہ حساس علاقے ہیں، ان کے لیے قائرانہ نظر بھی قائرانہ نظر سے زیادہ مضر ہے. پشتی پشتی نظر ہلکی سی پڑ گئی، بیمار ہو گئے، زندگی بھر اس صورت سے نجات نہیں پا سکے. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. ایسے شخص کا خاتمہ بھی خطرے میں ہوتا ہے، کیونکہ دل میں جو ہوتا ہے وہی زبان سے نکل جائے گا. پھر اس لیے غیر اللہ سے قلب کو پاک کرو تاکہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو. تو میں نے آج بتا دیا کہ ہر شخص کی نظر کا اثر ناظرین کی استعداد کے مطابق الگ الگ رہتا ہے. سمجھ گیا آپ؟ کسی کی زخم میں گہرائیاں زیادہ ہیں، ایک ہی نظر سے کسی میں 10 انچ کا غار زخم آ گیا، کسی کو 5 انچ کا زخم آیا، کسی کو 3 انچ کا زخم آیا، کسی کو 2 انچ کا زخم آیا، کسی کو 1 انچ کا آیا، کسی کو 8 انچ کا آیا، کسی کو 1.8 زخم آیا. اتنی قسمیں سنا آپ لوگوں نے. اس لیے حساس اور اس مرض کے زخمی مریضوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ تائرانہ نظر سے بھی اپنے کو بچاؤ، پشتی پشتی نظر سے بھی بچاؤ. اتنا ہے مضمون ہے بھائی، یا نہیں بتاؤ؟ تفسیر روح المعانی میں علامہ علوسی سید محمود بغدادی تفسیر کرتے ہیں اس آیت کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سنون کیوں نازل فرمایا، یہ فگون و یا ملون کیوں نازل نہیں فرمایا جبکہ نظر فعل بھی ہے عمل بھی ہے. فرماتے ہیں یہ سنون اس لیے نازل فرمایا کہ واللہ خبیر بے جالت نظر، نظر بعض لوگوں کی خبر کی آنکھوں کی کا گھمانا کا نقشہ اور ڈیزائن ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہم باخبر کہ تم کس طرح سے نظر گھما گھما کر کبھی گوشے چشم سے دیکھتے ہو، کبھی آدھی آنکھ دباتے ہو اور کبھی کالا چشمہ لگاتے ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی غصے میں دیکھتے ہو اور ڈانٹ رہے ہیں ہوسٹس کو کہ ہم تمہارے افسر اعلیٰ سے تمہاری نوکری چھڑوا دیں گے، تم نے چائے میں دیر کر دی ہم کو، غصہ چڑھا ہوا ہے، آنکھیں لال ہیں مگر نفس اندر حرام مزہ لے رہا ہے. یہ غصہ، اس غصے سے شیطان ان کو زہر پلا رہا ہے. پوچھا جاتا ہے میں نے اس لیے ڈانٹا تھا کہ مجھے اس کی طرف رغبت نہ ہو، تہ خانے کو پیشاب سے مت دھو، اپنے شیخ سے پوچھو طریقہ کار کیا ہے. اور بعض لوگوں کو پیار و شفقت سے شیطان مارتا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ جناب کی تعلیم کہاں تک ہے، ارے ارے اسی کالج کا تو میں بھی پڑھا ہوا ہوں. ارے اسی گلشن کا تو میں بھی ایک بلبل ہوں. آپ کی تنخواہ سے پورا کام چل جاتا ہے ورنہ میں آپ کی کچھ امداد کیا کروں، مہانہ مقرر کر دوں. سوئنسو ایک دو مثال دے دیا. یہ شیطان کبھی پیار سے مارتا ہے، محبت سے مارتا ہے، رحمت سے مارتا ہے، اس کے اوپر رحم آ جاتا ہے، حسینوں پر بہت رحم آتا ہے بعض لوگوں، اور بعضوں کو غصے سے مارتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ جن کی حفاظت فرماتے ہیں ان کو اپنی ہر چال بازی کا علم ہو جاتا ہے، ان کا قلب اتنا حساس ترازو ہوتا ہے جیسے ویلرز کا کہ سانس بھی روکتے ہیں تب سونا توڑتے ہیں، سانس سے بھی ترازو ہل جاتا ہے. تو بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حساس ترازو دیا ہے کہ اگر ایک ذرہ نمک حرام نفس ان کا چکھ لے، ایک ذرہ حرام درامد کر لے، امپورٹ کر لے، استیراد کر لے، تو ان کے قلب میں لرزہ اور کپکپی آ جاتی ہے، ترازو ہل جاتا ہے، جس سے ان کو استغفار اور توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. اور بعضوں کی ترازو لکڑی کی طرح ہے، ایک پاؤ لکڑی ڈال دو تو کانٹا وہی رہے گا، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا ایسا انٹرنیشنل گدھا ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر دیکھ بھی رہے سب کچھ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، ان کو بے حصے چلتا ہے. یہ گیریج کے نوکر اور گیریج کے لوڈے جو موبائل آئل اور موٹر صاف کرتے ہیں، ان کی پتلون کی طرح اس کا دل ہے، ان کی پتلون پر اگر پوری روشنائی گرا دو تو پتہ بھی نہیں چلے گا. بازوں کا دل ایسا ہوتا ہے، اتنا گندا خبیث التبا، پلے اسی میں مرے اسی میں، بے حص ہو جاتا ہے. اللہ پناہ میں رکھے ایسے خبیث احساس سے کہ جس کو احساس بھی نہ ہو اللہ کی نافرمانی کا، اندھیروں کا احساس بھی نہ ہو، معلوم ہوا کہ نور اور اس کے گھر میں بجلی تھی ہی نہیں. اسی لیے ذکر اللہ والے بتاتے ہیں کہ تاکہ ذکر کی برکت سے قلب میں نور آئے، تب گناہ ہونے کے بعد جب اندھیرا آئے اور پھر بجلی فیل ہو جائے تب یہ وائرلیس کرے اور ٹیلی فون کرے پاور ہاؤس کو، اللہ تعالیٰ سے استغفار اور ہزاری اشکباری اور بےقراری اور اللہ کو فریاد داخل کرے. طریقہ فریاد کیا ہے وہ ابھی بتاتا ہوں. طریقہ فریاد والی حدیث بھی میں نے یاد رکھی، ابھی تین اس کی تفسیر اور سن لیجیے. واللہ خبیر بجالت نظر، اللہ تعالیٰ ان کی نظر کی حرکتوں سے باخبر ہے، نظر گھما گھما کے دیکھتے ہیں. یہ اجالت فرمایا، گالا ہے ظلم مانے تو گھومنا ہے، گھومنا نہیں نازل فرمایا، بے اجالت نظر اپنی نظر کو گھماتے رہتے ہیں، شرقن غربن شمالن جنوبن، اتر دکھن پورب پچھم. بازوں کو دیکھا کہ موٹر سائیکل آگے بڑھ گئی مگر آگے بھی نہیں دیکھتے، پیچھے مڑ کے اسی کو دیکھ رہے ہیں. ناظر کا تو یہ حال ہے. اور منظور کیا کہتا ہے، رخصت کے وقت وہ تیرا مڑ مڑ کے دیکھنا زخم جگر کو اور بھی گہرائی دے گیا. دونوں تباہ ہوتے ہیں، ناظر بھی منظور بھی، دکھانے والا اور دیکھنے والے دونوں تباہ ہیں، دونوں پر لعنت کا حکم ہے، صرف دیکھنے والے پر لعنت نہیں ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بدنظری کرتے ہیں ان پر بھی لعنت، اور جو بدنظری کراتے ہیں، بے پردہ عورتیں جو گھومتی ہیں، ان پر بھی لعنت ہو. جب لعنت برسے گی تو چین کیسے ملے گا؟ ساری دنیا آج بے چین ہے. اللہ کے نبی کی بدعا کے باوجود کون ہے ظالم جو چین پا جائے؟ معمولی بڑی اللہ کی بدعا سے لوگ ڈرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا سے جو نہ ڈرے گا، کتنا خبیث التباہ، اور کتنا ہی خبیث التباہ کے ساتھ ساتھ یہ گدھا بھی، کہ اس کو نبی کی بدعا کا خوف نہیں آتا کہ میں لعنت میں مبتلا ہو رہا ہوں، اللہ کی رحمت سے دور ہو رہا ہوں، اور نفس کی جال میں پھنس رہا ہوں، الا ما رحم ربی کی نعمت سے محروم کیا جا رہا ہوں. کیونکہ نفس ہمارا سے وہی بچے گا جو اللہ کی رحمت کے سائے میں رہے گا، اور لعنت جس پر برستی ہے وہ سائے رحمت سے محروم ہوتا ہے. نمبر دو تفسیر، واللہ خبیر باستعمال سائر الحواس، اور اللہ تعالیٰ تمہاری تمام حواس خمسہ کی بے احتیاطی اور استعمال سے باخبر ہے. کیونکہ پہلے تم نے اس قوت باصرہ کو استعمال کیا، اس کو آنکھ کا نام کیا ہے؟ قوت باصرہ. مگر چاروں قوتیں پھر کام میں آ گئیں گندے کام میں، قوت سامعہ سے اس کی بات سننے لگے، قوت ذائقہ سے اس کو چکھنے کی فکر ہونے لگی، قوت لامسہ سے ہاتھ بھی پھیرنے لگے، اور قوت شامہ سے سونگھنے بھی لگے اجگر کی طرح. ایک اجگر ہوتا ہے بڑے جنگلوں میں، سید یونس علی شاہ نے مجھے بتایا کہ سندر بن کا جنگل بنگلہ دیش میں بہت بڑا جنگل ہے، جس میں شیر بھی ہوتے ہیں اجگر بھی. تو کہا ہم لوگ سمجھے کہ کوئی درخت بڑا گرا، اتنا بڑا تنا گرا ہوا ہے، ہم اس پر بیٹھ کر مونگفلی کھا رہے تھے، اتنے وہ تھا، وہ اجگر تھا، 3 فٹ کا اس کا دائرہ تھا، موٹا تھا جیسے درخت کا تنا. اب جب وہ حرکت کر گیا تو ہم لوگ ڈر کے مارے بھاگے، اور آگے بڑھ کے دیکھا تو اس کا منہ جو تھا، اس منہ میں اور سانس میں اتنی طاقت تھی کہ جس جانور کو سانس کھینچتا تھا وہ فوراً وہ جانور اس کے منہ میں داخل ہو جاتا تھا، اور وہ اشتعال کرتا رہتا تھا. اندر سب گودام، بکروں کا گودام ہے، اپنا وقت پر نکال نکال کے کھاتا ہے. کیونکہ اسی لیے مشہور ہے اجگر کا داتا رام، یعنی اجگر کما نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، تو اس کی سانس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت دی کہ اپنی روزی کو سال ناک سے کھینچ لیتا ہے. تو بعض لوگوں کی ناک میں شیطان ایسی کھینچنے کی طاقت دیتی ہے کہ حسینوں کو سن کر کے کھینچ لیتے ہیں. نفس بہت ظالم شخص ہے. اب نمبر تین تفسیر کیا ہے؟ واللہ خبیر بتحریک الجوارح، اور جب تمہارے اعضا حرکت میں آ جاتے ہیں، تم خط لکھنے لگتے ہو معشوقوں کو، یا اس کی گلیوں میں چکر لگاتے ہو، بے ضرورت اس کے ملاقات کی کوششیں کرتے ہو، تو جوارح ہمارے اعضا، جب تمہارے اعضا حرکت میں آتے ہیں تو مجھے اس کی بھی خبر ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. پہلی تفسیر بے اجالت نظر، دوسری بے استعمال سائر الحواس، اور تیسری تفسیر ہے بے تحریک الجوارح، تمہارے اعضا میں بھی حرکت آ جاتی ہے. اور نمبر چار، واللہ خبیر بما یقصدون بذلک، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے تمہاری اس نظر بازی کے آخری منزل سے کہ تم زنا اور بدکاری میں مبتلا ہو جاؤ گے. واللہ خبیر بما یقصدون بذلک، اللہ تعالیٰ باخبر ہے کہ جو نظر بازی کا آخری انجام ہے. نظر بازی کیوں حرام ہے؟ اور سنو میرا شعر، اردو شعر، عشق بتا کی منزلیں ختم ہیں سب گناہ پر، عشق بتا کی منزلیں ختم ہیں سب گناہ پر، جس کی ہو انتہا غلط، آنکھ کھول کر کے سنو میاں، اے بڑے میاں، آنکھ بے شک آپ غور سے سنتے ہیں، مگر میں آپ کی آنکھوں کی عنایات کا منتظر رہتا ہوں. میں کشو، یہ تو میں کشی رندی ہے، میں کشی نہیں، آنکھوں سے تم نے پی نہیں، آنکھوں کی تم نے پی نہیں، میں تو آپ کی آنکھوں سے کچھ پینا چاہتا ہوں، آپ اپنے میخانے چشم کو کیوں بند کر رہے ہو بھائی؟ عشق بوتا کی منزلیں ختم ہیں سب گناہ پر، جس کی وہ انتہا غلط جب تک تم کو روٹی نہ دیں تب تم کی تم اپنی حلال بھی دیکھنے کے قابل نہ رہو گے، حلال بھی دیکھنے کے قابل نہ رہو گے، بلکہ بیوی کہے گی مجھے دیکھو کہا پہلے روٹی دکھاؤ، بیوی کہے گی مجھے دیکھو نا آج میں نے کلو پترا لگایا ہوا ہے، پاؤڈر ووڈر سے بالکل ہم نے بیوٹی پارلر بھی کرایا ہوا ہے، شوہر وہ بھوکا کیا کہے گا دس دن جس کو کھانا نہیں ملا، کہ بیگم صاحبہ پہلے روٹی لاؤ، اس وقت میرا سب سے بڑا معشوق روٹی ہے، اللہ کی نعمت و غذا اور رزق حلال، خدا کے رزق کھا کر خدا کے لیے خبیث و تباہ بے وفا اور بے غیرت و کمینہ پن سے توبہ کر لو۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جنہوں نے بدرزی کرتے کرتے داڑھی سفید ہو گئے جن کی، اور منزل ان کی موت کی قریب تر آتی جا رہی ہے، کہ بھائی میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں، ذرا سا ہمت کر لو، واللہ قسم کھا رہا ہوں مسجد میں خدا تعالیٰ نے ہم کو ہر گناہ سے بچنے کی ہمت اور طاقت دی ہے، ورنہ خدا ظالم ہو جاتا اگر ہمت نہ دیتا اور طاقت نہ دیتا اور تقوی فرض کر دیتا، اور اللہ ظالم نہیں ہو سکتا، اللہ پاک ہے ہر عیب سے۔ آپ بچا کے دیکھ لو، آپ ارادہ کر کے دیکھ لو، ٹھان لو، پہلے اللہ کو مان لو، پھر جان لو، پھر ٹھان لو کہ ہم ان کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ چین بھی اسی میں ہے، جو اپنی حلال کی چٹنی روٹی ہے، اور چاہے پلاؤ بھی ہو کسی کی ہو سکتا ہے بھائی، بریانی بھی ہو، مگر اپنی حلال کی کھاؤ، انشاءاللہ اس میں جو حل اتنی لذت مزہ پاکیزہ اور گھر میں سکون، بیوی سمجھتی کہ شوہر مجھے بہت پیار کرتا ہے، بازی بیویوں نے کہا کہ آپ میری چھوٹی بہن کو کیوں دیکھتے ہو، یہ نہ سمجھو کہ عورتیں بیوقوف ہوتی ہیں، فوراً پکڑ وہ نفس شناس ہوتی ہے، اور غیرت ان میں غیرت ہوتی ہے کہ مجھے میرے علاوہ میرے حلال نعمت ہوتے ہوئے کیوں میرا شوہر کہیں دیکھے۔ میرے شیروانی مرحوم دوست تھے، ان کی بیوی کی اولاد نہیں ہوئی، انہوں نے کہا تم سے تو اولاد نہیں ہوئی، مجھے اجازت دو کہ میں کوئی اور شادی کر لوں تاکہ میرا بچہ کچھ مل جائے، وارث ہو جائے، میں صاحب اولاد۔ اس نے کہا ایک شرط ہے کہ دوسری شادی کرو مگر مجھ سے حسین نہ ہو، ورنہ تم اسی سے پھر لپٹے رہو گے، مجھے تو پلٹ کے بھی نہیں دیکھو گے۔ تو یہ غیرت جمال حسن ہے۔ تو جب خواتین کو یہ حق ہے کہ اپنے شوہر سے شرط لگا دے غیرت جمال حسن سے، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہ غیرت جمال حسن سے یہ حکم نازل کر دے کہ حلال دیکھا دیکھو، حرام حسینوں کو مت دیکھو، حرام نظر مت استعمال کرو، میرے ہوتے ہوئے مولا کے ہوتے ہوئے لیلاؤں کو مت دیکھو الا اپنی بیوی کو، اپنی بیوی کو لیلا سمجھو، کیونکہ میں نے دیا ہے تم کو، میرے ہاتھ سے جو تمہیں ملے اسی کو سمجھو، یہی میری لیلا ہے، کیونکہ میرے مولا نے دیا ہے اس کو۔ لیلا کی دلیل کیا ہے؟ کہ میرے مولا نے اس کو دیا ہے۔ تو تفسیر ختم، اب طریقے فریاد سنو کہ جب بربادی اور تباہی شیطان مچا دے دل میں یا نظر میں، اور گناہ کرا دے، اور بار بار کسی حسین کی یاد ستائے، اور نکالنا بھی چاہتا ہے نکال نہیں پاتا، دل کے ایسے گوشوں میں نظر کی وجہ سے زہر داخل ہو جاتا ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ اس دعا کو سیکھ لو جو آپ سنا رہا ہوں، کوئی بھی حالت ایسی نہیں ہے، بربادی کی کوئی بھی حالت شعبہ زندگی میں، روزی کی پریشانی ہو، یا گناہوں کی عادتیں ہوں، یا میاں بیوی سے لڑائی ہو، یا کسی قسم کی پریشانی ہو، ہر پریشانی کا علاج اس دعا میں موجود ہے جو میں اب آپ کو آج سکھا رہا ہوں۔ اور یہ وہ دعا ہے جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے شیخ، تبلیغی جماعت کے بانی، وہ یہ دعا کثرت سے پڑھتے تھے, اور جس اعظم گڑھ کے عالم نے ان کو دیکھا یہ دعا پڑھتے ہوئے, انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب حضرت معاویہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ دعا پڑھتے تھے تو آنکھیں باہر آ جاتی تھیں, اور جب معلوم ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. وہ کیا دعا ہے؟ اس میں اعظم بھی ہے, اس میں یا حیو یا قیوم کو, اے زندہ حقیقی اور اے سنبھالنے والے. کیا مطلب؟ ہمارے پیر تو لڑکھڑا گئے, ہم تو گر گئے, اب گرے ہوئے کو کون سنبھالے گا؟ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو جب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساتھی. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو جب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساتھی. یا حیو, اے زندہ حقیقی جس کی برکت سے, جس کے اسلام کے صدقے میں سارے عالم کو حیات ہے. حیات و کل شیء بہ معبدن, ہر چیز کی حیات اللہ کے اسلام کے صدقے میں. یا حیو, اس میں عدم ہے اس کے اندر. یا قیوم, اے سنبھالنے والے. انشاءاللہ دونوں نام کے لیتے ہی آپ سنبھالنے لگیں گے. حیے, یا حیو نکلا جو آپ مردے پر مرے تھے, وہ زندہ حقیقی فوراً حیات, آپ اپنی حیات میں حیات پا جائیں گے. اور یا قیوم کی برکت سے آپ سنبھالے جائیں گے اور آپ سمجھ جائیں گے. قیوم اسے نکلا اور سنبھالنے شروع ہوئے. بے رحمتی کا استغیث, آپ کی رحمت سے فریاد کرتا ہوں. میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ کی عدالت میں, آپ کی بارگاہ میں, آپ کے دربار میں میں استغاثہ پیش کرتا ہوں. استغیث کا لفظ ہے, استغیث معنی استغاثہ پیش کرنے والا, کہ میں مستغیث ہوں, آپ کا دربار میں استغاثہ میرا داخل ہے. اور فرماتے تھے کس پر استغاثہ؟ ایک مدعی ہوتا ہے, ایک مدعا علیہ ہوتا ہے, ایک فریاد کرنے والا ہوتا ہے, ایک جس پر مقدمہ دائر کرتا ہے, ایک ظالم ہوتا ہے, ایک مظلوم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ تمہارا استغاثہ تمہارے نفس پر ہے. میرا متے کا استغیث آپ کی دربار رحمت میں میرا استغاثہ ہے. اصل علی شانی کل لہو, میری ہر بگڑی حالت کو بنا دیجیے. اصل علی شانی, میری ہر حالت کو بنا دیجیے. شانی کے بعد کل لہو بھی ہے کہ کوئی حالت ایسی نہ ہو جو درست نہ ہو. اس دعا کے بعد انشاءاللہ کسی کی کوئی بگڑی نہیں رہی. میں کل لہو حدیث کے الفاظ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے پیارے نبی نے ہم کو سکھایا کہ میری امت کی کوئی بگڑی حالت بگڑی نہ رہے. اصل اہلی شانی کل لہو, اے اللہ میرا استغاثہ کیا ہے کہ میری ہر بگڑی حالت کو آپ درست فرما دیجیے. اصل اہلی شانی معنی کیا ہے؟ کہ میری ہر حالت کی اصلاح فرما دیجیے. کل لہو بڑھایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکہ کوئی حالت ایسی نہ ہو جو اس دعا سے خارج ہو. میرے امتی کی ہر حالت, پوری حالت, زندگی کی ہر حالت, گھر کے اندر کی, باہر کی, تنہائی کی, دلوت کی, خلوت کی, مسجد کے اندر کی, مسجد کے باہر کی, اصل ہے شانی کل لوگ. کیا سکھایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کروڑوں کروڑوں رحمت و درود اس نبی پاک پر اللہ نازل فرما, جس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسی پیاری دعا بتقاضا رحمت امت سکھایا. اصل ہے شانی, پھر کہو یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث. یہ طریقہ معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, استغیث کو کھینچ کے پڑھتے تھے اور ایسا آنکھ نکالتے تھے جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اللہ پاک, یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث, آپ کی بارگاہ رحمت میں ہماری فریاد ہے. میں فریاد کرتا ہوں, استغاثہ دائر کرتا ہوں. کیا فریاد ہے؟ اصلح لی شانی کل لہو, اصلح لی شانی کل لہو, کل بڑھا دیا کہ اللہ جتنی میری حالتیں ہیں سب حالت کی کو درست فرما دیجیے. کوئی ایسی حالت نہ ہو جو اصلاح یافتہ نہ ہو, جس کو آپ نہ سنواریں اور بگڑی ہوئی رہ جائے. یہ ہے اس کا ترجمہ, اصلح لی شانی کل لہو. چاہے میرا ماضی ہو یا میرا حال ہو یا میرا مستقبل ہو, تین ہی حالت ہو سکتی ہے, ماضی, حال, مستقبل.
اصلح نشانی کلہو، ہماری ماضی کی نالائقیاں، موجودہ نالائقیاں، مستقبل میں جو آپ کے علم میں مجھ سے نالائقیاں ہونے والی ہیں اور آپ جانتے ہیں، سب حالت کی میری درست کر دیجیے. آہ کس قدر پیاری دعا ہے، اصلح نشانی کلہو، آپ میری ہر حالت کو درست فرما دیجیے. وہ حالت چاہے ماضی کی ہو یا حال کی ہو یا مستقبل ہو. لا تکلنی الا نفسی طرف عین، اس جملے میں بتایا کہ استغاثہ و فریاد کس پر ہے، مدعا علیہ کون ہے، نفس ہے. لا تکلنی الا نفسی طرف عین، مجھ کو میرے نفس کے حوالے پلک جھپکنے بھر کے برابر بھی نہ کیجیے. طرف عین مانے دیکھو آنکھ ہو گئی، ذرا دیر کو آنکھ بند، جس کو پلک جھپکانا کہتے ہیں، اتنی دیر کو بھی میرے نفس کے حوالے نہ فرمائیے. یہ تو تلوار سے زیادہ قاتل ہے نفس، کیونکہ تلوار میں بھی کچھ وقت لگتا ہے تلوار کو سنبھالنا، نکالنا میان سے، اگر نکالے بھی آیا تو بھی حلق تک پہنچانے میں کچھ تو وقت لگے گا. نفس تو بڑا ہی قاتل ہے، بڑا ہی ظالم ہے. لا تکلنی الا نفسی طرف عین، مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ فرمائیے. جتنی دیر میں پلک جھپکتی ہے، میرے شیخ فرماتے تھے کہ امت کی اصلاح کے لیے عظیم الشان دعا ہے، ہر نماز کے بعد لازم کر لو، مگر اس مفہوم کے ساتھ جو میں پیش کر رہا ہوں، پھر پڑھو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. آپ کی بارگاہ رحمت میں میرا استغاثہ فریاد ہے، اصلح لی شانی کلہو، میری ہر حالت کو درست فرمائیے، ماضی ہو، حال ہو، مستقبل ہو. ولا تکلنی الا نفسی طرف عین، اور نہ سپرد کیجیے مجھ کو میرے دشمن نفس کے حوالے، ایک لمحے کو بھی نہ کیجیے، پلک جھپکنے کو بھی نہ کیجیے. پھر پڑھیے ایک دفعہ بس ختم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لی شانی کلہ، لا تکلنی الا نفسی طرف عین، آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی مجھے اس نفس ظالم کے حوالے نہ فرمائیے. اگر کسی کو پھر بھول جائے تو خانقاہ سے رجوع کر لو، میرے احباب وہاں کوئی نہ کوئی رہتا ہے، وہ سکھا دے گا، ورنہ ایک میر صاحب رہتے ہیں جو زیادہ رہتے ہیں اور آسانی سے مل جاتے ہیں، صرف ان کا موڈ دیکھ لینا ذرا. بس دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنی رحمت سے ہماری تمام حالتوں کی اصلاح فرمائے اور ہم سب کو ہمارے نفس کے حوالے نہ فرمائے. اللہ اگر نالاتی ہو گئی تو نفس کے حوالے نہ فرمائیے، پھر اپنی رحمت سے ہم کو اٹھا لیجیے، پھر اپنی رحمت سے ہم کو سنبھال دیجیے، توفیق توبہ دے کر پاک کر دیجیے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وسلم. لا تجعلنی بدعائک شقیا، میری خالہ شدید علیل ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کی خالہ کو شفا دے. خالہ پر ایک لطیفہ سن لو، ایک بنگلہ دیشی دوست نے کہا کسی مولوی صاحب سے کہ میں بیت الخالہ جا رہا ہوں، کیونکہ بنگلہ دیش کے لوگ ذرا لمبا کھینچ لیتے ہیں. جیسے میرے ایک بنگلہ دیشی دوست، میرا کپڑا گم ہو گیا تھا تو اسے اچانک مل گیا، تو خانقاہ میں اعلان کیا، خوشخبری، میں کپڑا مل گیا. تو اس نے کہا بیت الخالہ جا رہا ہوں، تو اس نے کہا سننے والے نے کہ جب آپ خالہ کے یہاں جا رہے ہو گھر میں، بیت مانے گھر، خالہ، تو خالہ سے میرا بھی سلام کہہ دینا.